ربنا وما خلقت هذا باطلا سبحانك خواہش کو منزل تک پہنچایا جائے کہ خلقت انسان کا مقصد تھا معرفت پروردگار عالم کو حاصل کریں، اس معرفت کے ساتھ اپنے عقیدے کی بنیادوں کو مضبوط کریں، اور عقیدے کو مضبوط کرنے کے بعد وہ انسان عمل میں اس عقیدے کو ظاہر کرے۔ جب مسلمان ایک شہر میں ہوں اور ایک بھی مسیحی نہ ہو، ایک بھی یہودی نہ ہو، پھر بھی ہم لاؤڈ اسپیکر پہ اذان کیوں دیتے ہیں کہ اللہ اکبر، خدا بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں خدا ایک ہے۔ ہم کس کو سنا رہے ہیں؟ سب مانتے ہیں خدا بڑا ہے، سب مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، سب مانتے ہیں کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، سب مانتے ہیں کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، لیکن ایران ہو سارے شیعہ ہیں پھر بھی اذان دینی پڑتی ہے، مولا کا حرم ہو پھر بھی اذان دینی پڑتی ہے۔ فرمایا ایک ہے ایمان قلبی، دل میں تو ایمان ہے لیکن اقرار باللسان ضروری ہے، اظہار بہت ضروری ہے۔ ایک مرتبہ میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، میں شیعہ ہوں، یہ کون بتائے گا کہ ہم شیعہ ہیں؟ یہ آپ کا اقرار اور آپ کا عمل بتائے گا کہ آپ شیعہ ہیں۔ صرف دل میں رکھ دینا کافی نہیں ہے، عزاداری کا فلسفہ کیا ہے؟ کہا جاتا ہے اگر غم ہے تو گھر میں مناؤ، اگر دکھ ہے تو گھر میں مناؤ، جلوس نکالنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا واویلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اقرار بہت ضروری ہے، اظہار بہت ضروری ہے اپنے عقیدے کا، اپنے ایمان کا۔ کبھی وقت تھا کہ شیعہ مشہور تھے تین چیزوں میں، خدا کا شکر ہے وہ وقت گزر گیا۔ ایک یہ تھا کہ شیعہ نماز نہیں پڑھتے، دوسرا شیعہ حج نہیں کرتے، تیسرا شیعوں میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہوتا۔ یہ ہوتا تھا، آپ نے زمانہ دیکھا ہوگا، لیکن تہران کی نماز جمعہ نے دنیا کو بتا دیا کہ شیعہ نمازی ہوتے ہیں۔ حج میں جب سعودی حکومت نے شیعوں کا قتل کیا تو دنیا کو بتایا کہ شیعہ حاجی بھی ہوتے ہیں، اور لا تعداد حافظ قرآن ایران نے پیدا کر کے بتایا کہ شیعوں میں حافظ بھی ہوتے ہیں۔ محمد حسین طباطبائی جیسا حافظ تاریخ نے نہیں دیکھا، اتنی کم عمر میں حافظ قرآن بن گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ الزامات لگتے کیوں تھے؟ واقعاً ایسے اقوال، ایسی باتیں ممبر سے کی گئیں کہ یہ تصور بن گیا، شیعت کی ایک تصویر بن گئی۔ امام فرماتے ہیں شیعت کی تصویر کو خراب نہ ہونے دے، یہ تصویر بہت حسین ہے۔ میں نے کہا کربلا کی ابتدا علی اصغر کی اذان سے ہوتی ہے، انتہا حسین کے سجدے پہ ہوتی ہے۔ ہم اس مولا کے ماننے والے آئے، ہم اس آقا کے ماننے والے آئے، سب سے پہلے اپنے آقا کی معرفت کو حاصل کرو، اپنے مولا کی معرفت کو حاصل کرو کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کا وجود کیا ہے، وہ کتنے بلند ہیں۔ جب معرفت حاصل ہوگی تو انسان سلمان بنتا ہے، جب معرفت حاصل ہوتی ہے تو انسان بوزر بنتا ہے۔ ابوزر، ابوزر کیسے بنے؟ رسول خدا فرماتے ابوزر واحد ایسا مسلمان ہے جس نے اسلام لانے سے پہلے اسلام لایا تھا، اپنے عمل سے ثابت کیا تھا کہ میں نبی کا ماننے والا ہوں۔ دو تاریخ میں ایسے واقعات ہیں جن سے آپ ایمان کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمان کو بچایا کس طرح جاتا ہے، ایمان لایا کس طرح جاتا ہے۔ فرمایا جناب سلمان نے اپنی فطرت کو پاک کیا تھا، جس طرح میں نے کچھ مجالس سے بتایا، خاتون تھی انگلینڈ میں، کرسچن تھی، لیکن کہتی ہے کہ میں نے ہمیشہ حجاب کیا، وہ حجاب جو جناب مریم کا تھا وہی حجاب میں نے ہمیشہ کیا، کیونکہ اس نے اپنی فطرت کو آلودہ نہیں کیا۔ تو آیت اللہ بہجت اس کے خواب میں جا کر ان کی ہدایت کرتے ہیں، جو انسان اپنی فطرت کو پاک کرتا ہے، فرمایا پھر تمہیں کسی عارف اور عالم کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ عارف خود تمہارے دروازے پر چل کر آتا ہے تمہیں ہدایت دینے کے لیے۔ جناب ابو ذر کا مقام یہ تھا، ایک تو اس قبیلے میں رہتے تھے جس قبیلے کا کام تھا لوٹ مار کرنا، مین شہرا پر اس کا قبیلہ تھا، جب یمن کے قافلے مکے کے قافلے گزرتے تھے اور کام یہی تھا کہ قافلوں کو لوٹا جاتا تھا، لیکن جناب ابو ذر نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ میرا کردار میرے قبیلے والوں کے کردار سے الگ ہے۔ سارا قبیلہ بت پرست تھا لیکن جناب ابو ذر کہتے تھے مجھے بتوں کی عبادت سمجھ میں نہیں آتی، یہ حق نہیں ہو سکتا۔ جس طرح جناب ابراہیم کے چچا جناب ابراہیم کو مجبور کرتے تھے کیونکہ ان کے چچا بت ساز تھے، بتوں کو بناتے تھے، ان کے بیٹے بھی بتوں کو بیچتے تھے، ان کے چچا بھی بتوں کو بیچتے تھے، جب ابراہیم کو کہا گیا کہ تم بھی جا کر بتوں کو بیچو، کفالت ان کے چچا کے ہاتھ میں تھی، جناب ابراہیم نا بھی نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن مومن میں نے کہا عقل مند ہوتا ہے۔ کیا کرتے تھے، بت کی گردن میں رسی باندھتے تھے اور گھسیٹتا ہوا لے جاتے تھے اور کہتے تھے کوئی ہے جو اس لاچار بت کو خریدے، کوئی بت کو نہیں خریدتا تھا۔ رات واپس آتے تھے، چچا پوچھتے تھے کتنے بت بکے، کا ایک بھی نہیں بکا، ان کے بیٹے سارے بتوں کو بیچ کر آتے تھے، جناب ابراہیم وہی بت گھر لے آتے تھے، کہا تو اچھا بزنس مین نہیں ہے، گھر بیٹھے گی اس سے بہتر ہے کہ باہر جاؤ۔ جناب ابو ذر بھی یہی کام کرتے تھے، فرمایا کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے نکل جاتے تھے، اور جب بکریوں کو چراتے تھے تو گھنٹوں گھنٹہ یہی سوچتے تھے کہ کون ہے میرا پروردگار عالم، کون ہے میرا حقیقی رب۔ فرماتے اسی سوچ میں جناب ابو ذر تھے کہ ایک مرتبہ ایک بھیڑیے نے ان کی بکریوں پہ حملہ کیا، جناب ابو ذر اس بھیڑیے کی طرف مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کیا تجھے رحم نہیں آتا کیوں تو اپنے سے ضعیفوں پر حملہ کر رہا ہے، تجھے رحم نہیں آتا تو اپنے سے ضعیفوں پر حملہ کر رہا ہے۔ وہ بھیڑیا جناب ابو ذر کو دیکھ کر کلام کرنے لگتا ہے کہ ابو ذر تو بکریوں کی بات کرتا ہے کہ مجھے رحم نہیں آتا، جا کر مکے میں دیکھو کہ مسلمان آخری نبی پر حملہ کر رہے ہیں، کفار نبی پر حملہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے کس طرح ہدایت کی، ایک حیوان کی زبان سے ہدایت کی جناب ابو ذر کی، فرماتے اسی وقت چلتے ہیں مکے کی طرف اور آب زمزم کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ مرکز تھا جہاں پر ہر مکے والا آتا تھا، سب آتے تھے۔ امام فرماتے 40 دن جناب ابو ذر بیٹھے رہے اور ان کی غذا تھی آب زمزم، مختلف ذائقے بن جاتا تھا آب زمزم اور ابو ذر اس سے پیتے تھے، اور اسی تلاش میں تھے کہ خدا آخری ہادی کو دکھائے، آخری نبی کو مجھے دکھائے۔ فرماتا آخری مرتبہ رسول خدا نے مولا علی کو جناب ابو ذر کی طرف بھیجا کہ لے کر آ ہمارے ایک ایسے ماننے والے کو جو بڑی مدت سے اس نے اپنے کردار کی حفاظت کی، اپنے قبیلے کے عقیدوں سے لڑا، ان کے کردار سے لڑا، اور ہمیشہ اس انتظار میں تھا کہ کوئی ہادی آ جائے۔ آج ہم کس طرح امام زمانہ کا انتظار کرتے ہیں، کسی ہمارے دوست نے کہا کہ انتظار اور اہتمام میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ ایک بس اسٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس آئے اور میں چڑھ جاؤں اور چلا جاؤں، کچھ مومن اس طرح ہیں کہ انتظار میں بیٹھے ہوئے امام زمانہ آئیں گے اور ہمیں لے کر چلے جائیں گے، لیکن کچھ ایسے ہیں انتظار نہیں کر رہے، انتظار کے ساتھ ساتھ مولا کے آنے کا اہتمام بھی کر رہے ہیں، جیسے ہم تیاری کہتے ہیں۔ جناب ابو ذر نے صرف نبی کا انتظار نہیں کیا بلکہ اپنے کردار کو اس دعوت کے لیے تیار کیا، اپنے وجود کو اس دعوت کے لیے تیار کیا۔ اور جب مولا علی لے جاتے ہیں، نبی خدا اس وقت چھپے ہوئے تھے، علنی دعوت نہیں کی تھی، خوف تھا کہ نبی کو مار دیا جاتا، جناب ابو ذر نبی کو دیکھ کر ہی کے فرماتے ہیں کہ یہی سچا نبی ہے، دیکھ کر ہی نبی کی گواہی دی، اور نبی خدا سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ کیا میں دین کی تبلیغ کر سکتا ہوں؟ فرماتے ہیں نبی نے اس وقت کسی کو اجازت نہیں تھی، لیکن نبی خدا سے 3 مرتبہ جناب ابو ذر نے اصرار کیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت، میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی فرمایا ابو ذر تو واحد میرا صحابی ہے جسے ہر وقت ہر زمانے میں زباں کھولنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی جب مولا علی کو گھر سے رسیاں باندھ کر لے جا رہے تھے، سلمان خاموش تھے لیکن ابو ذر وہاں پر بھی بولے تھے، کیونکہ ہر جگہ ان کو بولنے کی اجازت تھی. فرماتے جیسے اجازت ملی قبیلے کے پاس نہیں گیا، کہاں پر آیا؟ کعبے کے پاس آیا، آب زمزم کے پاس آیا. صبح کا وقت تھا، صبح سویرے سارے کفار مکہ طواف کعبہ کرنے آتے تھے، اپنے بتوں کو سجدہ کرنے آتے تھے. جب سب سجدہ کرنے آئے، اس وقت جناب ابو ذر نے اعلان رسالت اور اعلان توحید کیا. تصور کیجئے جس نبی کے خون کا پیاسا پورا مکہ ہو اور انتظار میں ہو کہ ہمیں نبی مل جائے. اس کے خون کے پیاسے تھے، ہم پتھروں سے اس کو ماریں، ان کی جان کے پیاسے تھے. اگر ان کا کوئی امتی مل جائے، کفار مکہ اسے چھوڑتے؟ اگر ایک شیعہ داعشیوں کے ہاتھ میں چلا جائے وہ چھوڑیں گے؟ پر آپ وہاں جا کر نعرے حیدری ماریں. آئی آر سی میں نعرہ مارنا بہت آسان ہے، لیکن وزیرستان میں جا کر مارنا، موصل میں جا کر نعرہ مارنا، حلب میں جا کر نعرہ مارنا بہت مشکل ہے. اس کے لیے ایمان چاہیے، قوت چاہیے، وہ کردار چاہیے جو ابو ذر ہی کردار. ابو ذر نے کہاں پر نعرہ مارا؟ جہاں پر سارے دشمن تھے، سارے مشرک تھے، سارے مخالف تھے. ایک مرتبہ سب لوگوں نے جناب ابو ذر پہ حملہ کرنا چاہا. اب آئیے امام حسین کا جملہ، کربلا کو سمجھیے کہ کوفے والے حسین کی مدد کے لیے کیوں نہیں گئے. اور غیبت کبرا میں شیعہ، نام دہا شیعہ، جو نام کے شیعہ ہے، وہ امام زمانہ کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں رک جاتے ہیں؟ مجلسوں میں ایک ہوتے ہیں، باہر جاتے ہیں تو دوسرے ہوتے ہیں، یہ کیریکٹر میں اتنا فرق کیوں ہے؟ یہ امام حسین کا جملہ کہ الناس عبید الدنیا، لوگ حسین کے دشمن یا حسین کی مدد اس لیے نہیں کی، دنیا اپنے وقت کے امام کا ساتھ اسی لیے چھوڑتی ہے کیونکہ عبید الدنیا ہے، یہ دنیا کے غلام ہیں، خدا کے غلام نہیں ہیں. اور مکے والوں سے بڑا کوئی عبید الدنیا ہوگا؟ کہ مولا فرماتے لوگوں کے لیے دین زباں کی چٹنی ہے کہ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، واہ واہ کیا نماز کا کہنا، کیا عزاداری کا کہنا، یعنی دین کو زبان پر رکھ کر مزہ لیتے ہیں. لیکن جب امتحان کا وقت آتا ہے سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، جب وقت قربانی آتا ہے سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. مکے میں یہ ثابت ہوا جب جناب ابو ذر نے ان کے سارے خداؤں کو جھٹلایا اور ایک پروردگار عالم کی توحید کا اقرار کیا، نبی کی نبوت کا اقرار کیا. وہ سارے جو نبی کے خون کے پیاسے تھے سب دوڑے جناب ابو ذر کو مارنے کے لیے کہ یہیں پہ اسے ختم کر دو، ایک پہلا امتی ہمیں نظر آیا ہے. فرمایا ہم بڑھنا چاہتے تھے کہ جناب عباس نے ایک جملہ کہا نبی خدا کے چچا نے، وہ جملہ سننا تھا سارے رک گئے، یعنی اپنے خدا کو بھی چھوڑ دیا، اپنے بتوں کو چھوڑ دیا اور ابو ذر کو ایک انگلی تک نہیں لگائی، ایک ہاتھ بھی ابو ذر پہ بلند نہیں ہوا، ایک پتھر بھی ابو ذر کو نہیں مارا. وہ کون سا جملہ تھا سارے رک گئے؟ امام حسین کا یہی جملہ ہے کہ دنیا والے کیا ہیں؟ عبید الدنیا ہیں، یہ دنیا کے غلام ہیں. جناب عباس نے کہا تم اس کو نہیں جانتے، یہ غفاری قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، وہ قبیلہ جہاں سے تمہارے قافلے گزرتے ہیں. اگر ابو ذر پہ ہاتھ اٹھایا تمہارے قافلوں کی خیر نہیں ہے. جب مال دنیا سامنے آیا خداؤں کو بھول گئے، بتوں کو بھول گئے، خدا کی محبت ختم ہو گئی کیونکہ دل میں مال دنیا کی محبت سب سے زیادہ تھی. یہی ہوا کوفے والوں کے ساتھ. جناب مسلم کے پیچھے نماز پڑھنے آئے لیکن بیویاں سامنے آ گئیں اور کہنے لگی اگر تم جاؤ گی ہم بیوہ ہو جائیں گی، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے بچیوں کا کیا ہوگا. بیویوں کی خاطر، بچوں کی خاطر. اور ابن زیاد نے کہا جتنا تمہاری تلوار اور تیروں کا وزن ہے اس وزن کے مطابق میں سونا تمہیں دوں گا. اور مال دنیا کی محبت کے خاطر وہ تمام تر وہیں پہ رک گئے اور امام حسین کی مدد کے لیے نہیں گئے. یہ ہوتا ہے امتحان کے وقت میں مومن کون سا فیصلہ لیتا ہے، کہ ابو ذر بن کے حسین کی مدد کرتا ہے، اور امتحان کے وقت میں کون حر بنتا ہے. حر نے کون سا کمال کیا تھا؟ امام فرماتے ہیں حر کا کمال یہی تھا کہ وقت امتحان میں اسے یہ انتخاب کرنا تھا کہ مجھے یزید کے لشکر میں رہنا ہے یا حسین کے لشکر میں جانا ہے. لیکن وقت امتحان میں وہ پاس ہو گیا اور اس نے جو انتخاب کیا وہ حسین کا لشکر تھا. کہ امام زین العابدین فرماتے ہیں حسین کے لشکر سے نکل کر یزید کے لشکر میں جانا آسان تھا, کیونکہ وہاں دنیا تھی, وہاں مال تھا, وہاں پیسہ تھا, وہاں شہرت تھی, وہاں مقام تھا. لیکن یزید کے لشکر سے نکل کر حسین کے لشکر میں آنا بہت مشکل تھا, کیونکہ یہاں پر موت تھی, یہاں پہ لاشوں کو پامال ہونا تھا, یہاں پہ لوگوں کو مرنا تھا. امام فرماتے ہیں جو حر نے فیصلہ کیا اس فیصلے کی قدر کرتے ہوئے حسین نے حر کو اپنا بھیا کہا تھا, کہ حر تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا, انت حر فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا اور آخرت میں حر ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں انسان کے ضمیر اور معرفت کو بیدار کرنے کے لیے. کبھی قرآن کی آیت نے یہ نہیں کہا کہ اپنی جان اور مال کو قربان کرو. تو جاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, پہلے کہا اپنے مال کو قربان کرو, اس کے بعد کہا اپنی جان کو قربان کرو. اگر پہلے جان آتی پھر مال آتا, عربی گرامر کے اعتبار سے کوئی غلطی نہیں تھی, لیکن پہلے مال کا نام دیا گیا کہ پہلے مال کو قربان کرو اس کے بعد جان کو قربان کرو. اس کا فلسفہ ہے, کیونکہ مال دینے سے انسان کی جان خود بخود نکل جاتی ہے, مال دینے سے جان تو خود بخود نکل جاتی ہے. تو خدا پہلے مال نکلوانا چاہتا ہے, کہ جو مال نہیں دے سکتا وہ جان کیا دے گا. پہلا مرحلہ ہے مال کا, ہم اس فلسفے کو نہیں سمجھتے. خدا کی مختلف عبادتیں ہیں, حج کی مختلف اقسام ہیں, روزے کی مختلف اقسام ہیں, لیکن جتنی اقسام نماز کی ہیں کسی عبادت کی نہیں, کیونکہ ہر عبادت کی انتہا ہے نماز. کل میں نے سجدے پہ پڑھا تھا نا کہ بندگی کا کمال ہے سجدہ, کہ انسان بندگی کے کمال تک تب پہنچتا ہے. یہ سائنس نے ثابت کیا کہ آج کل جتنے سگنلز ہیں, جیسے موبائل کال آتی ہے, اگر میری موبائل پر بھی کال آ رہی ہے وہ سگنل آپ کی باڈی سے گزر رہے ہیں, لیکن کارڈ کیونکہ میری موبائل میں ہے گھنٹی یہاں بجتی ہے. فرمایا ان سگنلز کی وجہ سے انسان کے بدن میں الیکٹرانک آ جاتی ہے, کرنٹ آ جاتا ہے انسان کے بدن میں, انسان کی باڈی چارج ہو جاتی ہے. اور فرماتے ہیں ایک ہی ذریعہ ہے اپنی باڈی کو ڈسچارج کرنے کا, ان الیکٹرونز کو نکالنے کا. فرمایا وہ کون سا وقت ہے, جب انسان سجدے کی حالت میں جاتا ہے. تو انسان کے پاؤں اور ماتھا یہ دونوں جب زمین پہ لگتے ہیں تو پوری باڈی ڈسچارج ہو جاتی ہے. یہ تو ایک فائدہ ہے کہ لقاء اللہ اور اتصال پروردگار عالم کو جو انسان پیدا کرنا چاہتا ہے وہ سجدے کی حالت میں پیدا ہوتا ہے. لیکن کبھی آپ نے سوچا یہ وضو کیا ہے, یہ نماز کیا ہے, اس نماز کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ کہ کربلا کو دیکھیں تو انتہا نماز پہ ہوتی ہے, مولا علی کو دیکھیں تو انتہا نماز پہ ہوتی ہے. مسلمانوں نے دو ہی چیزوں کو بڑا بدنام کیا, ہٹلر نے بہت لوگوں کو مارا لیکن کبھی دین کے نام پہ نہیں مارا, امریکہ نے بہت ظلم کیا لیکن کبھی دین کو انوالو نہیں کیا. مسلمان نے دو بڑے ظلم کیے, حکومت کی تو اسلام کے نام پر, لڑائی کی تو اسلام کے نام پر, اس کو جہاد کا نام دیا. جتنا بھی قتل و غارت کیا جہاد کا نام دیا, جہاد بدنام ہوا. حکومتوں میں ظلم کیا اور حکومت کو اسلام کا نام دیا, اسلام کو بدنام کیا. آج ہٹلر بدنام ہے لیکن ان کا مذہب بدنام نہیں ہے. آج اب بش کو گالی دیں گے, اوباما کو گالی دیں گے لیکن ان کے مذہب کو گالی نہیں دیں. کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ انہوں نے جو کام کیے مذہب کے نام پہ نہیں کیے. اسی لیے مولا علی فرماتے شیعو کونو لنا زینن ولا کونو لنا شینا, جب تمہارا لقب شیعہ بن گیا اب اگر کیریکٹر کو برا کرو گے تو بدنام شیعت ہوگی. اگر عارف کاظمی کیریکٹر کا برا ہوگا اور اپنے نام کے ساتھ شیعہ لگا رہا ہے, کسی عالم کا نام لگا رہا ہے, تو وہ کیریکٹر بدنام ہوتا ہے. تو مولا فرماتے ہیں اس اسلام کو بچاؤ, اس دین کو بچاؤ, اور اہل بیت نے اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے دین کو بچایا. اور امام فرماتے ہیں دین کے بچنے کا نام ہے نماز, مقصد دین ہے نماز. اگر نماز کو سمجھو, قرآن کی آیت الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یہ نماز کیا ہے؟ یہ انسان کو فحشاء منکر گناہ سے بچاتی ہے. آج سوال ہوتا ہے قبلہ میری نماز نے مجھے گناہوں سے نہیں بچایا, میری نماز نے مجھے گناہوں سے نہیں روکا, پھر یہ نماز کس فائدے کی جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز گناہوں سے بچاتی ہے؟ مثال دے کر سمجھاؤں گی. ہیٹر کیوں جلتا ہے؟ کمرہ گرم ہو. اگر میں اس اتنے بڑے ہال میں 10-15 ہیٹر رکھ دوں تاکہ ہال گرم ہو جائے, لیکن یہ سارے دروازے کھول دوں, کھڑکیاں کھول دوں, کہ کمرہ گرم ہوگا؟ کمرہ گرم تب ہوتا ہے جب کھڑکیاں بند کرو, جب دریچے بند کرو, جب دروازے بند کرو. فرمایا نماز اس وقت گناہ سے بچاتی ہے جب اپنے دریچوں کو بند کرو. گناہوں کے دریچوں کو بند کرو. نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کان میوزک کے لیے کھلے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آنکھیں نگاہیں حرام کے لیے کھلی ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں لیکن زبان غیبت کے لیے کھلی ہے, نماز پڑھ رہے ہیں لیکن شکم لقمہ حرام کے لیے کھلا ہوا ہے. تو جس طرح کمرہ گرم نہیں ہوتا دروازوں کے کھولے ہونے سے, اسی طرح جب انسان کے بدن کے دریچے کھلے ہوں گے, اس طرح نماز اس کمال تک ہمیں نہیں پہنچا سکتی. دیکھیے, ایک فیکٹری میں نے بنائی لوہے کو نرم کرنے کے لیے. میں لوہا لے گیا فیکٹری میں کہ لوہا نرم ہو جائے. لوہا نرم نہیں ہوا, پگھلا نہیں, تو میں کہہ دوں لوہا برا ہے, کیا یہ صحیح ہوگا کہنا؟ کیا لوہے کا قصور ہے کہ لوہا پگھلا نہیں, یا فیکٹری کا قصور ہے؟ اگر اس ڈگری تک, گرمائش تک وہ فیکٹری آ جاتی تو لوہا پگھل جاتا, لیکن لوہا نہیں پگھلا, اس میں فیکٹری کی غلطی ہے. اگر نماز ہمیں وہ کرامت نہیں دے رہی, یہ نماز کی غلطی نہیں, یہ ہماری فیکٹری کی غلطی ہے. جب تک ہم خود کو نہیں بنائیں گے نماز کوئی فائدہ نہیں دے گی. اور نماز کو سمجھو تو صحیح, خدا نماز کے لیے کیوں لے جانا چاہتا ہے؟ کیا خدا کو یہ ہماری اٹھک بیٹھک کیا پسند ہے, یا خدا کی ذات میں کوئی فرق پڑے گا اگر ہم رکوع میں جائیں گے, سجدے میں جائیں گے, اٹھیں گے, بیٹھیں گے, ایک خاص نظم اور طریقے کے ساتھ خدا نے کہا میرے پاس آؤ؟ فرمایا خدا نماز میں 5 منٹ کے لیے بھی جب اپنے بندے کو اپنی دربار میں بلاتا ہے تو خدا یہ چاہتا ہے یہ بندہ مہذب بنے, تہذیب سیکھے, کہ کنگھی دو, خوشبو لگاؤ, کہ کوئی تمہاری بدبو سے اذیت نہ ہو اس کو, اپنا چہرہ آئینے میں دیکھو, اچھا لباس پہن کر مصلے پر کھڑے ہو جاؤ. فرمایا پہلے وضو کرو, یعنی پہلے اس پانی کو چیک کرو, کیا اس پانی کا رنگت تو بدلی نہیں ہے؟ اگر رنگ بدلا ہوا ہے پانی سے وضو نہیں کر سکتے, کہیں وہ پانی میٹھا تو نہیں ہے اس سے وضو نہیں کر سکتے, کہیں اس پانی میں کوئی چیز مکس تو نہیں ہے اس سے وضو نہیں کر سکتے. پہلے پانی کو چیک کرو, جب پانی کو چیک کر لیا فرمایا اب وضو کرو. اگر پانی نہیں ہے تو خاک کی طرف بڑھو, اب خاک کو بھی دیکھو کہیں وہ خاک غصبی تو نہیں ہے, کسی کا مال تو نہیں ہے. تمام تر زاویوں کو خدا چیک کروا رہا ہے, ہمارے مائنڈ کو چلوا رہا ہے. جب خاک کو دیکھ لیا فرمایا اب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ, جس جگہ پر کھڑے ہو وہ جگہ کوئی غصبی تو نہیں ہے, کسی کا مال تو نہیں ہے, کسی نے اجازت تو نہیں دی, یہ مصلی کسی غیر کا ہو تم اس پہ نماز پڑھ رہے ہو. جو لباس تم نے اپنے تن پر کیا ہوا ہے, لباس کس کا لباس ہے, تمہارا اپنا ہے یا کسی اور کا ہے؟ تمام تر احکامات کو دیکھو, جب نماز پڑھ رہے ہو تو دیکھو یہ واجب نماز ہے یا مستحب نماز ہے, سنت نمازیں کیا ہے, نماز کی کتنی قسمیں خدا نے بتائیں. واجب نماز الگ ہے, سنت نماز الگ ہے, غم کی نماز الگ ہے, خوشی کی نماز الگ ہے, زیارت کی نماز الگ ہے, مردے کی نماز الگ ہے, زندہ کی نماز الگ ہے. کتنی اقسام خدا نے نماز کی بنا دی ہیں, کیونکہ اسی نماز میں بندگی رکھی ہے. اب ایک مرتبہ اللہ اکبر کرتے ہو, فرماتے ہیں اپنی جہت کو مشخص کرو کہ کس طرف تمہیں اپنا چہرہ کرنا ہے, قبلے کی طرف کرنا ہے, کس طرف اپنا رخ کرنا ہے, کون سی ڈگری ہونی چاہیے, پھر جا کر تمہاری نماز ہوتی ہے. جب اللہ اکبر کہتے ہو ان 5 اور 6 منٹ کی نماز میں, کھانا پینا حلال ہے, پانی پینا حلال ہے, کسی سے بات کرنا حلال ہے, مباح ہے, لیکن جب نماز کی حالت میں آتے ہو حلال حرام ہو جاتا ہے. اب کھا نہیں سکتے اس کی پرمیشن کے علاوہ, پی نہیں سکتے اس کی پرمیشن کے علاوہ, بات نہیں کر سکتے اس کی پرمیشن کے علاوہ. ایک منظم تہذیب خدا تمہیں سکھا رہا ہے کہ نماز میں کس طرح رہا جاتا ہے. یعنی خدا بتانا چاہتا ہے کہ 5 منٹ جس طرح میں تمہیں اپنی اطاعت کروا رہا ہوں, 24 گھنٹہ میری اسی طرح اطاعت کرنا. یہ ٹریننگ ہے کہ صبح جب اٹھتے ہو دو رکعت نماز پڑھو. یہ ہم جلدی کر جاتے ہیں, لیکن ہم اتنی جلدی میں ان سب چیزوں کو چیک کر لیتے ہیں, پانی کو چیک کر لیتے ہیں, لباس کو چیک کر لیتے ہیں کہیں نجس تو نہیں ہے, جگہ کو چیک کرتے ہیں, اللہ اکبر کرتے ہیں, نیتوں کو چیک کرتے ہیں, قرأت کو چیک کرتے ہیں. یہ ساری خدا ٹریننگ دے رہا ہے. یعنی دو رکعت نماز پڑھ کے جب صبح کو نکلو, تب یہ تصور کرو جو کاروبار کرنے جاؤ گے اس پر بھی خدا کی رحمت ہوگی, اس پر بھی خدا کی رحمت ہوگی, اس میں بھی برکت پروردگار عالم ہوگی جب ایسی نماز انسان پڑھتا ہے. دو رکعت نماز ہے, پھر خدا کی حمد و ثنا کرو, اس کے بعد رکوع میں جاؤ. اور یہ بھی خدا کی قدرت ہے نا, اگر اس کمر میں لچک نہ ہوتی خدا رکوع نہ کرواتا. کمر میں لچک ہے تو رکوع ہے, بدن میں طاقت نہیں تو بیٹھ کے پڑھو. بہت قسم ہے نماز کی, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے سو کر پڑھو, سو کر نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھو, اشاروں سے نہیں پڑھ سکتے اپنی نیت میں نماز پڑھو. کسی بھی حال میں نماز کو ترک نہیں کرنا. کہ یہ امام حسین کا کمال نہیں ہے؟ دیکھیے جہاد فرماتے ہیں مستحب چیزوں میں ہوتا ہے, لیکن امام حسین کا یہ کمال تھا کہ اس حالت میں جب تیروں کی بارش ہو رہی تھی امام نے اس حالت میں بھی نماز کو پڑھنا اپنے اوپر واجب سمجھا. کیوں پڑھ رہے امام حسین اس وقت نماز؟ استرار کی حالت ہے, تیروں کی بارش ہو رہی ہے, لیکن مولا سمجھانا چاہتے ہیں اگر کوئی جہاد جہاد بنتا ہے تو نماز کے ساتھ جہاد بنتا ہے, اگر کوئی عزاداری عزاداری بنتی ہے تو نماز کے ساتھ عزاداری بنتی ہے. جس عزاداری میں نماز نہیں, جس عزاداری میں سجدہ نہیں, جس عزاداری میں رکوع نہیں, وہ عزاداری قابل قبول نہیں ہوتی پروردگار عالم کے نزدیک. کیونکہ معیار اطاعت ہے سجدہ, معیار اطاعت ہے نماز, معیار اطاعت ہے رکوع, معیار اطاعت ہے تشہد. اگر کوئی نوجوان پوچھے قبلہ صبح کو دو رکعت نماز کو چار رکعت میں بدل دے, اور ہم کہیں تمہاری نماز صحیح نہیں ہے, اور وہ مجھ پر اعتراض کرے کہ بھائی میں نے نماز میں کسی اور کا ذکر کیا, میں نے نماز میں سبحان اللہ پڑھا, میں نے نماز میں لا الہ الا اللہ پڑھا, میں نے نماز میں تسبیح کی, میں نے نماز میں تقدیس کی, میں نے نماز میں سجدہ کیا, میں نے نماز میں رکوع کیا, میں نے کوئی اپنے ابا کا تو ذکر نہیں کیا, خدا کو سجدے کر رہا تھا, خدا کی نمازیں پڑھ رہا تھا, اللہ کا نام لے رہا تھا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں آپ کی نماز صحیح نہیں, نماز پڑھو تو دو رکعت پڑھو. علماء فرماتے دو رکعت نماز پڑھنا اطاعت کہلاتی ہے, چار رکعت نماز پڑھنا بغاوت کہلاتی ہے. ہمیں بغاوت نہیں کرنی, ہمیں اطاعت پروردگار عالم کرنی ہے. جس طرح کہا گیا اسی طرح نماز پڑھنی ہے. بہت ساری پچھلی مجلسوں میں مجلس ترہیم تھی, یہاں پر میں نے اشارہ دیا تھا کہ اپنے مذہب کو سمجھیے, آپ کا مذہب بنتا کس طرح کا ہے. آپ کے مذہب میں یہ جو نئے نئے عقائد لائے جا رہے ہیں کیا یہ اطاعت پروردگار عالم ہے؟ ہم نے آج تک اپنے مذہب کو اسٹڈی نہیں کیا, ہمارا اپنا کوئی بیک گراؤنڈ مطالعہ نہیں ہے, ہمارے ذہن ایک سفید بورڈ کی طرح ہے, جو آتا ہے جو لکھتا ہے چلا جاتا ہے. معصوم فرماتے ہیں اپنے ذہنوں کو اقوال معصومین کے ساتھ بھر دو, اپنے ذہنوں کو تفسیر قرآن کے ساتھ بھر دو. دین محنت مانگتا ہے, قربانی مانگتا ہے. آیت اللہ تبرسی 90 سال کی عمر ہے, سکتہ آتا ہے مر جاتے ہیں ظاہری طور پر, لوگوں نے سمجھا مر گئے, جا کر دفن کر دیا. وحشت قبر میں ایک مرتبہ اٹھ جاتے ہیں, سانس واپس آ جاتی ہے اور کھڑے ہو جاتے ہیں. تصور کیجئے دفن کر کے آپ کو چلے جائیں اور آپ قبر میں اٹھیں, آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ ہماری تو یہ کیفیت ہوگی دوبارہ وہی اٹیک پڑے گا, وہی مر جائیں گے. لیکن 90 سال کس نے خدا کی اطاعت کی, ان کی یہ کیفیت نہیں تھی. اسی وقت اپنے خدا کو یاد کیا, اپنے پروردگار عالم کو یاد کیا, کہا خدایا اگر مجھے اس قبر سے بچا کر باہر نکالو گے میں ایک تفسیر قرآن لکھوں گا. 90 سال کی عمر ہے اور ایسی تفسیر قرآن کی, تفسیر بیان, ایسی تفسیر لکھی کہ شیعت میں آج تک ایسی تفسیر نہیں آئی. بہت بڑا مقام ہے, شیعت کا نام روشن کیا پورے عالم اسلام میں. ایک کفن چور آتا ہے, قبر کو کھودتا ہے, کفن چرانا چاہتا ہے, قبلہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں, قبلہ باہر نکلتے ہیں, وہ تو دیکھ کر ہی بھاگ جاتا ہے, سارے گاؤں والے آتے ہیں قبلہ کو لے جاتے ہیں. ایسی محنت کی, ایسا جذبہ اپنے وجود میں لایا کہ انہوں نے ایسی تفسیر لکھی. جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا, آج کل ہم اس طرح ٹائم پاس کرتے ہیں اپنا وقت, یہ تو الگ موضوع ہے, میں اس میں جانا نہیں چاہتا, لیکن ٹائم کی مینجمنٹ ہمارے اندر نہیں ہے. اتنی نماز کو اول وقت پہ اہمیت کیوں دی گئی کہ مولا فرماتے ہیں اگر صبح کی نماز اس وقت پڑھو کہ ستارے آسمان کے گم ہو جائیں وہ ہمارا شیعہ نہیں، مغرب کی نماز اس وقت پڑھے جب ستارے ظاہر ہو جائیں وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ اتنی پابند صلات پابند نماز کیوں کیا گیا؟ تاکہ مومن ٹائم کی اہمیت کو سمجھے۔ آج بعض نوجوان یہ کہتے ہیں محفل میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو یہی جواب ملتا ہے کہ بولا اتنے مسائل ہیں معاشرے میں، اتنی پریشانیاں ہیں، تو اچھا بھائی حل کیا ہے؟ کہ بس دعا کرے امام زمانہ آ جائے، الہی آمین۔ لیکن آمین اچھا اس لیے ہوگا کہ جو مولا کہتے ہیں اس پہ عمل کرو تو مولا خود بخود آ جائیں گے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ مولا کب آئیں گے، ہمیں اس طرح انتظار کرنا ہے جس طرح مولا کل آئیں گے۔ کبھی اہل بیت نے نہیں کہا کہ یہ تم معین کرو، بھائی یمن کا انقلاب آ گیا، شام کا انقلاب آ گیا، سیریا کا انقلاب آ گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، بس مولا آنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں اس طرح انتظار کرو جس طرح کل مولا آئیں گے، اسے کہتے ہیں شدت انتظار۔ جب انتظار میں شدت آتی ہے تو انسان اس وقت کچھ کرتا ہے۔ امام خمینی بیٹھے رہتے کہ امام آئیں گے انقلاب لائیں گے تو ایران میں انقلاب آتا؟ امام کے انقلاب سے پہلے اپنے وجود میں انقلاب لا، اپنے وجود میں کربلا بنا، اپنے اندر ایک انقلاب لا۔ آج نوجوانوں میں کوئی اسٹڈی سرکل نہیں ہے، تنظیموں نے شروع کیا تھا، آئیوں نے بہت اس پہ کام کیا، لیکن پھر سے وہ نوجوان آج کل وہ پروجیکٹس نہیں چل رہے کہ ہر محلے میں ہر گلی میں اسٹڈی سرکل ہونا چاہیے۔ 20 نوجوان 25 نوجوان ہفتے میں ایک دن بنائیں، اس دن میں آ کر یا نہج البلاغہ یا تفسیر قرآن یا چند حدیث اہل بیت کی پڑھیں، تاکہ ایک سال کے عرصے میں آپ دیکھیں گے آپ کی معلومات کتنی بڑھ جاتی ہیں۔ کم از کم ایک مرتبہ نہج البلاغہ تو پڑھیں۔ یا مولا علی کی مظلومیت نہیں ہے کہ نہج البلاغہ گھر میں پڑھا ہوا لیکن نہج البلاغہ نہیں پڑھ رہے، کہ نبی کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن یہ قرآن لعنت کرے گا ان لوگوں پر جن کے گھروں میں قرآن تھا پر قرآن اٹھا کر پڑھتے نہیں تھے۔ کہیں ہمارا یہ حال نہ ہو کہ امام فرماتے ہیں موت پوچھ کر نہیں آتی، بن پوچھے آ جاتی ہے۔ فرمایا موتو قبل ان تموتو، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر موت آئے خود کو موت دے دے اور اپنے ضمیر کو بیدار کر۔ گئے انسان تو دنیا میں آیا کس لیے ہے؟ کھانے پینے کے لیے آیا ہے؟ گھومنے پھرنے کے لیے آیا ہے؟ فرمایا نہیں، تو دنیا میں اسی لیے آیا کہ معرفت پروردگار عالم کو حاصل کرو اور عبادت پروردگار عالم کو کرو اور اپنے وجود کو بقا اور کمال عطا کرو۔ اور وجود کو کمال تب عطا ہوتا ہے جب انسان معرفت سے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اپنا ہوش و حواس اپنے قلب کو حفاظت کرتا ہے۔ پھر فرماتے وہ نماز انسان کو جنتی بنا دیتی ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا، چاہے زکوٰۃ ہو یا خمس ہو یا نماز ہو یا روزہ ہو، ان چیزوں کی نہ خدا کو ضرورت ہے نہ روایت کو ضرورت ہے، یہ ٹریننگس ہیں۔ معاشرے میں نفرتیں کیوں ہیں؟ اہل بیت نے کبھی کسی سے نفرت کیوں نہیں کی؟ 10 منٹ آپ کے لوں گا اس موضوع پر۔ آج میں جہاں بھی جاتا ہوں مخصوصاً کراچی میں، ایون دیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، مجھے صرف نگیٹیوٹی نظر آتی ہے۔ کسی نہ کسی کے خلاف بات تو کرنی ہے۔ آج ہمارے میڈیا کو اٹھائیں نگیٹیوٹی، صرف معاشرے کی برائیوں کو نکال کر لانا، سیاستدانوں کی برائیاں، معاشرے کی برائیاں، لوگوں کی برائیاں، کبھی نہیں دیکھیں گے کوئی اچھائی بیان کی گئی ہو۔ 80% نگیٹیوٹی، 20% پازیٹیوٹی ہوگی، پھر یہ سوسائٹی آپ کا مائنڈ بناتی ہے، پھر آپ بھی برا سوچنا شروع کر دیتے ہیں، نگیٹو مائنڈ بن جاتا ہے۔ اور اتنا نگیٹو بن جاتا ہے اگر کوئی آپ سے اچھائی بھی کرتا ہے آپ یہ سوچتے ہیں اس کا کہیں مطلب تو نہیں، یہ اتنا اچھا کیوں ہے، یہ میرے لیے جھک کیوں رہا ہے، یہ میرا احترام کیوں کر رہا ہے، یقیناً کوئی مطلب ہوگا تبھی تو میرا احترام کر رہا ہے۔ پھر بھائی بھائی کا دشمن، بہن بہن کی دشمن، بہو ساس کی دشمن، مطلبی دنیا بن گئی. لیکن اہل بیت ایسے نہیں تھے. ابن ملجم نے تلوار ماری، مولا حسن سے یہ پوچھ رہے تھے تو نے ان کو کھانا دیا ہے؟ کہ بھوکا مت رکھنا. کہ بابا کس طرح مارے ہیں؟ کہ ایک ضربت ماری ہے، ایک ہی ضربت مارنا. یہ اہل بیت کا جذبہ کہاں سے پیدا ہوا کہ مدینے سے چل کر اپنی ماؤں بہنوں بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں؟ بھائی کیا ضرورت تھی امام حسین کو؟ یعنی اس جذبے سے مولا جا رہے تھے جیسے مولا کے اپنے بچے کوفے میں خطرے میں ہوں، حالانکہ مولا کے بچے نہیں تھے. آخری وقت تک شمر امام کے سینے پر سوارے، مولا فرماتے شمر میری گردن پر چھری مت چلا، میں تمہاری شفاعت کروں گا. مولا کے خطبے تو پڑھیے، آخری دم تک پہلا خطبہ دیا، دوسرا خطبہ دیا، جناب علی اصغر کو لے گئے، تیسرا خطبہ دیا، آخر میں جب تک و تنہا ہو گئے جنگ کرنے گئے اس وقت بھی خطبہ دیا. میں کہوں گا مولا آپ کو کیا ضرورت ہے بار بار خطبے دینے کی، بار بار لوگوں کو بلانے کی؟ سمجھیے اس کا وجہ کیا ہے، اس کی فلسفی کیا ہے، انسان نیگیٹو تھنکر بنتا کیوں ہے، انسان اتنا سوئزن کیوں کرتا ہے اپنے بھائی اپنے معاشرے کے بارے میں؟ تنظیم تنظیم سے نہیں بنتی، انجمن انجمن سے نہیں بنتی، عالم عالم سے نہیں بنتا، مولوی مولوی سے نہیں بنتا. دیکھ کر ہی انسان اس کے لیے برا سوچتا ہے. ایک اس کی وجہ معاشرہ، دوسرا اس کی وجہ میڈیا، تیسرا اس کی وجہ آپ کا ماحول. لیکن یہ دور کس طرح ہوگی؟ معصوم فرماتے ہیں تم سب ایک باپ کی اولاد ہو، تم سب ایک مٹی سے بنے ہو، سب مٹیریل مادے سے بنے ہو. اگر یہ تصور کرو تم سب ایک وجود ہو تو کبھی نفرت نہیں کرو گے. اگر میں کھانا کھا کھا کر میرے دانت جو ہے میرے جبڑے کو کاٹ لے اور میرے جبڑے سے خون بہ آئے، میں ہتھوڑی اٹھا کر اپنے دانت کو توڑوں گا؟ کیوں نہیں توڑوں گا؟ کیونکہ اس دانت کو اپنے وجود کا حصہ سمجھوں گا. میرے ہاتھ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے میں اپنے ہاتھ کو ماروں گا؟ نہیں ماروں گا، کیونکہ اس کو اپنے وجود کا حصہ سمجھوں گا. اہل بیت فرماتے ہیں ہم نے اس کائنات کو اپنے وجود کا حصہ سمجھا، ہم نے لوگوں کو اپنا سمجھا، غیر نہیں سمجھا. اگر کوئی ہمیں دھکا دیتا تھا، تھپڑ مارتا تھا، پتھر مارتا تھا، ہم اسے اپنا سمجھ کر ہدایت کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنا تھا. عالم وجود میں سب وجود رکھتے ہیں، فلسفے کی بحث ہے کہ وجود کے اعتبار سے ہم سب موجود ہیں، پریزنٹ ہیں، سب ہیں. یہ کیسا جذبہ ہے کہ رات کے اندھیروں میں بوریاں اٹھا کر مولا غریبوں کو کھانا دے رہے ہیں؟ یہ کیسا جذبہ ہے کہ اپنے منہ سے اپنے بچوں کا لقمہ اٹھا کر غریب کے منہ میں ڈال رہے ہیں؟ یہ جذبہ تب پیدا ہوگا جب اپنے بھائی کو غیر نہ سمجھو اپنا سمجھو، جب اپنے رشتہ دار کو غیر نہ سمجھو اپنا سمجھو. اگر کسی کی مدد کر رہے ہو یہ مت سمجھو میں کسی اور کی مدد کر رہا ہوں، سمجھو تو اپنی مدد کر رہا ہے. اگر کسی غریب کو صدقہ دے رہے ہو یہ مت سمجھو کہ میں صدقہ اس کو دے رہا ہوں، سمجھو خود کو دے رہے ہو. اگر کسی کو اچھا لباس دے رہے ہو یہ مت سمجھو اس کو دے رہے ہو، سمجھو خود کو دے رہے ہو. جب کائنات کو اپنا حصہ سمجھو گے تو خوشی ہوگی، پھر دینے میں کنجوسی نہیں کرو گے، پھر خرچ کرنے میں مایوسی نہیں ہوگی. کتنا خوش ہوتے تھے مولا علی جب رات کو غریبوں میں سارا کھانا تقسیم کر کے آتے تھے، مولا کے چہرے پہ مسکرار، جیسے مولا نے اپنے بچوں کی مدد کی ہے. کتنی خوشی ہوئی تھی امام حسین کو جب ہر لشکر یزید سے نکل کر مولا کے لشکر میں آیا تھا، امام حسین بھیا کہتے ہیں، علی اکبر چچا کہتے ہیں، جناب زینب بچوں کو بھیجتی کہ جا کر سلام کرو اور کہنا مامو ہر زہرا کی بیٹی سلام دیتی ہے، وعدہ دیتی ہے، میں زینب وعدہ دیتی ہوں حوض کوثر پہ اپنے نانا کو کہوں گی ہر تجھے پانی پلائے. یہ محبت کیوں پیدا ہوتی ہے جب دوسروں کو اپنے وجود کا حصہ سمجھو. کبھی یہ مت سمجھو ہم کسی غائر کو مدد کر رہے ہیں، یہ سمجھو ہم اپنی مدد کر رہے ہیں. جناب زہرا کی شادی ہو گئی، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے اپنی بیٹی کو جوڑا دے، اچھا جوڑا دے، اور الحمدللہ بی بی نے بہت عالیشان جوڑا پہنا تھا. نبی کے پاس پیسے نہیں تھے، جوڑا کہاں سے آیا؟ فرمایا جناب ختیجہ نے اپنی سہیلی کو اپنا ایک اچھا لباس دیا تھا اور کہا تھا میں دنیا سے چلی جاؤں اور میری بیٹی کی شادی ہو تو میری طرف سے یہ جوڑا اسے دینا. ماں کی آخری نشانی دی گئی جناب زہرا. نبی خدا فرماتے جب بیوی کی شادی ہو گئی مولا علی سے, رسم تو یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں شادیوں کے بعد ہمارے گھر میں آتی ہیں, لیکن نبی کی رسم یہ نہیں تھی, دوسرے دن خود اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں. ان معاشروں کی رسموں سے دور ہو جائیے, دینی رسموں پہ آئیے کہ بیٹی کے گھر کا پانی نہیں پینا, کھانا نہیں کھانا. یہ کیسی رسم ہے کہ خود ہی خود پہ شریعت لاگو کر رہے ہیں, اپنی ہاتھوں کی بنائی ہوئی شریعت. نبی خدا گھر جاتے ہیں, شادی کا دوسرا دن ہے, جناب زہرا کو دیکھا تو بدن پر ایک سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا. نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے, کہ بیٹی وہ لباس کہاں ہے جو آپ کی ماں کا دیا ہوا تھا, آپ کی ماں کی نشانی تھی. جناب زہرا نے فرمایا بابا میں نے اسے اچھی جگہ پہ رکھا ہوا ہے. باپ نے پھر پوچھا, یہ ہمارے لیے ہے سوال و جواب سارا ہمارے لیے ہے. باپ نے پھر پوچھا بیٹی وہ لباس کہاں کیا ہے, کہ بابا اچھی جگہ پہ رکھا ہوا ہے. یہ ہوتا ہے نا کہ عورتوں کی شادی ہوتی ہے, اچھا لباس رکھتے ہیں, شاید کہیں شادی ہو کوئی فنکشن ہو تو اچھا لباس وہاں پہنیں گے, گھر میں سادہ لباس پہنتے آئے. کہ بیٹی کوئی اچھے دن کے لیے رکھا ہوا ہے, کہ ہاں بابا ایک بہت اچھے دن کے لیے رکھا ہوا ہے. کہ بیٹی میں دیکھنا چاہتا ہوں تیری ماں کی نشانی ہے, مجھے لا کر دکھا تو دے. اب جناب زہرا مجبور ہو گئی حقیقت کو بیان کرنے میں. فرمائے بابا حقیقت یہ ہے کہ جب شادی ہوئی, صبح ہوئی, دروازے پہ دستک ہوئی, ایک فقیر آیا, اس نے کہا میری بیٹی کے پاس لباس نہیں ہے, کوئی ہے جو اپنا لباس دے دے. کہا بابا میں نے شادی کا جوڑا, اپنی اماں کی نشانی اس فقیر کو دے دی. یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے, کیونکہ بیوی فقیر کو الگ نہیں سمجھ رہی تھی, وجود کا حصہ سمجھ رہی تھی کہ ہم سب انسان ایک وجود رکھتے ہیں, ہمدردیاں رکھتے ہیں. اگر غیر سمجھ کی مدد کرو گے تو پھر غیریت آئے گی, لیکن اگر اپنائیت سمجھ کی مدد کرو گے تو اپنائیت آئے گی. محبت کے بانٹنے سے محبت بڑھتی ہے. آج نوجوان اپنے باپ سے بات نہیں کرتا, اختلافات ہوتے ہیں. علماء فرماتے اپنے باپ کو بتا دو, جنریشن ٹو جنریشن فرق ہے ان کی سوچ میں آپ کی سوچ میں. یہ توقع مت کرو کہ تمہارا والد تمہیں سمجھے گا, اور والد بھی توقع نہ کرے کہ میرا بیٹا مجھے سمجھے گا. ایک بہت بڑا گیپ ہے. لیکن یہ کب سمجھ میں آئے گا, جب انسان درد و دل کرے گا, جب یہ درد کرے گا کہ میرا باپ مجھے کیوں نہیں سمجھ رہا, کیونکہ اس میں جنریشن کا فرق ہے. جب اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھ کر خود کو دیکھے گا. تو مولا فرماتے مومن مومن کا آئینہ ہے, مومن کی آنکھوں میں خود کو ڈھونڈو تو مسئلہ حل ہو جائے گا. بیوی شوہر کی آنکھوں میں خود کو ڈھونڈے, شوہر بیوی کی آنکھوں میں خود کو ڈھونڈے تو مسئلے حل ہو جاتے ہیں. لیکن ہم غیر سمجھتے ہیں, نفرتیں بڑھتی ہیں. کہ بابا میں نے فقیر کو دے دیا. رسول خدا نے کہا زہرا جان اگر لباس دینا ہی تھا تو یہ جو پہنا ہوا ہے یہ دے دیتی, وہ تو ماں کی نشانی تھی, اس کو رکھ لیتی. بی بی نے کہا بابا جو یہاں پر دوں گی وہاں پر وہی ملے گا. اللہ کہ بابا جو یہاں پر دوں گی وہاں پر وہی ملے گا. کہا لوگ شادیوں میں اچھا لباس پہنتے ہیں, محفلوں میں اچھا لباس پہنتے ہیں, بابا قیامت میں کون کون نہیں ہوگا. جب میں میدان محشر میں آؤں گی, انبیاء ہوں گے, اولیاء ہوں گے, میں اس میدان میں اپنی ماں کا لباس پہن کر آنا چاہتی ہوں. اگر یہ پرانا لباس دیتی تو وہاں پر یہی ملتا. نبی خدا نے پوچھا میری بیٹی تم نے یہ کہاں سے سیکھا. یہ بچوں کی تربیت کا اصول ہے نا کہ بچے کس سے سیکھتے ہیں, کہاں سے فیڈ ہو رہے ہیں. یہودیوں کا ایک بھی بچہ کسی اور کے اسکول میں نہیں پڑھتا, یہودیوں کے بچے یہودیوں کے اسکول میں پڑھتے ہیں. 500 ملین سے زیادہ شیعہ ہیں لیکن ہمارے بچے غیروں کے اسکول میں پڑھتے ہیں. 12 سال تک وہ بچے کی تھنکنگ کو اتنا مضبوط کر دیتے ہیں, پھر اس بچہ وہ یہودیت سے ہٹتا نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کے بچے, ہمارے بچے تھوڑی سی سوچ کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں. ایک فلم دیکھی گمراہ ہو گئے. قبلہ صاحب بتاتے ہیں انگلینڈ میں کسی خاتون کی شادی ہوئی, شادی کر کے تو گئے، لڑکا پاکستانی تھا، لڑکی برٹش تھی، لیکن پاکستانی تھی، پاکستانی نژاد تھی، شادی ہو گئی. اور چند ہی دنوں کے بعد وہ لڑکے سے بات نہیں کر رہی، وہ پریشان، بھائی کیوں نہیں بات کر رہی؟ تو بیوی نے کہا اگر مسئلہ جاننا ہے تو ہالی ووڈ کی فلاں فلم جا کر دیکھو، میرا مسئلہ اس میں حل ہوا پڑا ہے. آج ہم جو تھاٹس لیتے ہیں وہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ سے لیتے ہیں، نہج البلاغہ اور قرآن سے نہیں لیتے. آج ہماری جنریشن اپنے تھاٹ فلموں سے بناتی ہے، آرٹیکل سے بناتی ہے، میڈیا سے بناتی ہے، قرآن اور سنت سے نہیں بناتی. اور فرمایا جب اس نے فلم دیکھی اس میں نتیجہ یہی تھا کہ چھوٹا سا بھی پرابلم ہو تو بریک اپ کر دو، اور ان کی طلاق ہو گئی. لیکن اگر سیرت جناب زہرا سے لی جائے، سیرت رسول خدا سے لی جائے، رول ماڈل اہل بیت کو بنایا جائے، تو زندگی میں کبھی جھگڑے نہیں ہوتے. فرمایا بیٹی آپ نے یہ کہاں سے سیکھا؟ کہ بابا میں نے اپنی اماں خدیجۃ الکبریٰ سے سیکھا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کیا کہا تھا آپ کی اماں نے آپ کو؟ کہ اماں نے کہا تھا کہ مکے میں قحط آ گیا تھا، کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور بتایا بابا آپ بہت پریشان تھے غریبوں کے لیے، اس طرح پریشان ہوا کرتے تھے جس طرح اپنے بچے بھوک میں مر رہے ہیں. نبی خدا اس ہستی کو اپنا وجود سمجھتے تھے، حالانکہ کفار تھے لیکن غریب تھے، انسانیت تو تھی نا. پھر جناب خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرا ایک قافلہ آ رہا ہے، اس میں اتنی اشرفیہ آئیں، اللہ نے برکت دی ہے، وہ سارا قافلہ میں آپ کو ہدیہ کرتی ہوں، آپ جائیے اور غریبوں میں بانٹیے. نبی خدا بہت خوش ہوئے. کہ اماں نے فرمایا آپ وہ سارا سامان لے گئے، بڑی بوریاں بھری ہوئی تھی درہموں سے، اشرفیوں سے، دیناروں سے. جب آپ شام کو گھر واپس آئے تو آپ نے وہ بوری پہنی ہوئی تھی، عرب دشتاشا پہنتے ہیں، لیکن آپ نے بوری پہنی ہوئی تھی. تو میری اماں نے آپ سے تعجب میں پوچھا کہ یا نبی اللہ آپ کا لباس کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا خدیجہ میں نے سارا مال تقسیم کیا، جب خالی بوری لے کر آ رہا تھا تو راستے میں ایک فقیر ملا، پھٹا ہوا لباس تھا، کہنے لگا ہے کوئی مجھے لباس دینے والا، ہے کوئی میرے تن پہ کپڑے پہنانے والا؟ تو میں نے اپنا لباس اتار کر اسے پہنا دیا اور بوری میں نے خود پہن لی. تو بابا اس وقت اماں نے آپ سے سوال کیا تھا جو سوال آپ نے مجھ سے کیا، کہ یا رسول اللہ اگر یہ بوری آپ پہن سکتے تھے تو اس فقیر کو بوری پہنا دیتے، اپنا لباس کیوں دیا؟ تو بابا آپ نے جواب یہی دیا تھا کہ خدیجہ اگر یہاں پر بوری دوں گا تو وہاں بوری ملے گی، اگر یہاں پہ لباس دوں گا تو وہاں پہ لباس ملے گا. یہ مکتب ہے. سائنسدانوں نے اس زہر کے ذائقے کو چکھنا چاہا، اس زہر کا ذائقہ کیا ہے. تو ایک نے کہا میں اپنی زبان پہ رکھوں گا اور جو اس کا ذائقہ ہے وہ کاغذ پہ لکھوں گا. تو اس نے زبان پہ رکھا اور کاغذ پہ بس ایس لکھا، مر گیا. اس طرح دوسرے سائنسدان نے رکھا، دو سائنسدان انہیں زبان پہ رکھا تو پتہ چلا اس کا ذائقہ ہے نمکین، زہر کا ذائقہ نمکین ہے. لیکن اہل بیت ان کو کہتے ہیں جب امام حسن کو زہر ملا تو مولا نے کہا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا. جب جناب قاسم کو تلوار لگی تو کہا چچا احلا من العسل، جب میثا بن تمار کو سولی پہ لٹکایا گیا تو کہا مولا احلا من العسل، انہوں نے موت کو زہر نہیں سمجھا، موت کو شہد کی طرح میٹھا سمجھا، اور میٹھے سمجھنے کی وجہ تھی کیونکہ یہ موت راہ پروردگار عالم میں تھی، اور خدا کی راہ میں جو بھی مصیبت آتی ہے اہل بیت اسے میٹھا سمجھتے تھے یا ہنسی سمجھتے تھے، کہ جناب زینب فرماتی ہے ما رأیت الا جمیلا، ہم نے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. اگر کربلا والا مزاج ہو پھر مصیبت مصیبت نہیں رہتی، پھر پریشانی پریشانی نہیں رہتی، یہ منزل ہے تو بہت مشکل لیکن انسان حاصل کر سکتا ہے کہ رضا پہ رضا ہے، خدا میں تیری رضا پہ راضی ہوں، پھر بیماری بیماری نہیں لگتی، پریشانی پریشانی نہیں لگتی، بے اولادی نہیں لگتی، رزق کی تنگی رزق کی تنگی نہیں لگتی، ہر چیز میں خدا سکون عطا دیتا ہے. یہ منزل سکون کہاں سے ملتا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں یہ نماز سے ملتا ہے، یہ سجدے سے ملتا ہے، یہ رکوع سے ملتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی میڈیٹیشن ہے نماز. اگر انسان اس نماز کو سمجھے، یہ وہ نماز ہے جو سید سجاد نے زندان کی اندھیری راتوں میں پڑھی، یہ وہ نماز ہے جو آقا زادی زینب نے زندان شام میں بیٹھ کر پڑھی، کہ امام حسین کی وصیت کی بہن زینب نماز تہجد میں حسین کو یاد رکھنا. خدا را فلسفہ دین کو سمجھیے، اور ایسی نعمتیں خدا نے عطا کی ہیں، اگر ان نعمتوں کی قدر دانی نہ کی جائے تو یہ کفرہ نعمت ہے جو کربلا کی صورت میں ہمیں دی گئی. پروردگارا تجھے کربلا کے شہیدوں کا واسطہ، ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے، جیسا امام زمانہ دیکھنا چاہتے ہیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد.
اے خدا ان ہاتھوں کو کیسے بلند کروں، جب کن ہاتھوں نے تیری نافرمانیاں کی، اس زبان سے تجھے کیسے بلاؤں جب کہ زبان نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ لیکن مولا فرماتے ہیں خدا بڑا رحیم ہے، خدا بڑا کریم ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں قحط آ گیا، اللہ نے کہا موسیٰ لوگوں کو جمع کرو، دعا کرو میں دعا کو قبول کروں گا۔ حضرت موسیٰ نے سارے گاؤں کو جمع کیا، 3 دن روتے رہے دعا کرتے رہے، اے خدا بارش برسا دے، لیکن عزیزو ایک قطرہ بارش کا نہیں بہا۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے، خدا تو بارش کیوں نہیں برسا دا، ہم 3 دن سے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کی آواز آئی، موسیٰ اس مجمع میں گنہگار ہے، میں جس کی وجہ سے تمہاری توبہ قبول نہیں کرتا۔ موسیٰ واپس مجمع میں آئے، کہنے لگے آئے مجمع میں سننے والے، میری تم سے ایک درخواست ہے، جو سب سے بڑا گنہگار ہے وہ مجمع سے اٹھ کے چلا جائے۔ عزیز و گنہگار کو تو پتا تھا میں سب سے بڑا گنہگار ہوں، ایک مرتبہ سجدے میں گرا، رو کے کہنے لگا اے خدا اب اگر مجمع سے اٹھوں گا میری عزت برباد ہو جائے گی، میرے بچے بھی مجھ سے نفرت کریں گے، لوگ کہیں گے اے بدبخت تیری وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے کیا دیکھا، بادلوں نے برسنا شروع کر دیا، بارش نے آنا شروع کر دیا، موسیٰ کوہ طور پر گئے، اے خدا کوئی گنہگار نہیں اٹھا لیکن تو نے بارش برسا دی۔ اللہ کی آواز آئی، موسیٰ اب اسے گنہگار نہ کہو، ارے میں نے اسی کے سجدے میں بارش برسا دی، اب وہ میرا محبوب بن چکا ہے۔ جناب موسیٰ نے پوچھا اے خدا اس گنہگار کا نام کیا تھا، بتاؤ وہ کون تھا؟ اللہ کی آواز آئی، موسیٰ جب وہ گنہگار تھا میں نے اس وقت اس کا نام نہیں بتایا تھا، ارے اب وہ تو میرا محبوب بن چکا ہے۔ اے خدا آج ہم سب کو اپنا محبوب بنا دے، امام حسین کا محبوب بنا دے، سب مل کے بلند آواز سے افواک 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 افواک، بلند آواز سے افواک بخشنے والے میرے اللہ، آج کی رات ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دے، تجھے واسطہ سکینہ کے زخمی ہاتھوں کو، آج کی رات ہماری گنہگار آنکھوں کو نہ دے، تجھے واسطہ سکینہ کی روتی ہوئی آنکھوں کا، آج کی رات ہماری خشک زباں کو نہ دے، اس گنہگار خطاکار زباں کو نہ دے، تجھے واسطہ سکینہ کی پیاسی زباں کا میرے اللہ۔ فرماتے جب امام حسین کربلا کے میدان میں جانا چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ مولا کا زلجلہ رک گیا، امام نے کہا زلجلہ کیا، تو نے بھی حسین کا ساتھ چھوڑ دیا۔ زلجلہ نے سر کو جھکایا، قدموں میں ایک 4 سال کی بچی لپٹی تھی۔ امام حسین زلجلہ سے اترے، سکینہ کو گود میں لیا۔ سکینہ نے ایک سوال کیا، بابا بابا ہر کسی کی قسمت میں کچھ لکھا تھا، علی اکبر کی قسمت میں بھی کچھ تھا، قاسم کی بھی قسمت میں کچھ تھا، بابا سکینہ کی قسمت میں کیا ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے کربلا کی مٹی اٹھائی، سکینہ کے سر پہ پھینکی، کہا میری بچی تیری قسمت میں یتیمی تیری قسمت میں، تماچے گئے تیری قسمت میں پیاس۔ جس طرح میں نے کہا ہر معصوم کا ہدف نماز تھا، علماء فرماتے ہیں عصر عاشور کا وقت ہوا، سکینہ نے 2 مسلح بچھا دیے، ایک مسلح اپنے لیے، ایک اپنے غریب الوطن بابا کے لیے۔ امام حسین واجب نماز مسجد میں پڑھتے تھے، مستحب نماز گھر میں آ کر سکینہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ بچی نے 2 مسلح بچھائے، بابا آئیں گے میں نماز پڑھوں گی، لیکن علی کا بابا کیسے آتے؟ بچی نے ننے سے گات بلند کیے اور دعا کر کے بائن کرنے لگی، او میرے اللہ میرے پردیسی بابا کی طرف خیر ہو، میرے پیاسے بابا کی طرف خیر ہو، لیکن بابا کیسے آتے؟ سکینہ نے اچانک کسی کے چلنے کی آواز سنی، بچی توڑتی ہوئی باہر گئی، شاید میرا بابا آ گیا۔ لیکن ادا دارو سنو گے، سکینہ نے کیا دیکھا، شمر ہے ہاتھ میں تازیانہ لیے ہوئے، 4 سال کی عمر تھی، معصومہ تھی۔ ایک مرتبہ شمر سے پوچھنے لگی، شمر کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا؟ شمر کہتا ہے سکینہ کیا بابا کو دیکھنا چاہتی ہوں، کہ بڑی دیر سے بابا کا انتظار کر رہی ہوں۔ ابھی تو شمر نے وہ ظلم کیا ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، روایت کے جملے ہیں، جیسے سکینہ نے کہا میں بابا کا انتظار کر رہی ہوں۔ مولا سجاد فرماتے ہیں شمر کے ہاتھ میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا، ملعون ایک مرتبہ سر کو بچی کی طرف پھینکا، او سکینہ بابا بابا۔ کرتے ہوئے سر کی طرف دوڑی، سر کو گود میں لیا، رو کے کہنے لگی، او میرے غریب الوطن بابا، او بابا تیری گردن کی رگے کس نے کاٹی؟ اب بابا کا سر گود میں لیا، شاید جناب سکینہ نے بابا سے یہ بیان کیا ہوگا، کیا بیان کیا ہوگا؟ بیان کیا ہوگا، بابا او میرے مظلوم بابا، او میرے پردیسی بابا، او میرے 3 دن کے پیاس بابا، او بابا اکبر کی لاش تو نے اٹھائی، عباد کی لاش تو نے اٹھائی، او لاشوں کو اٹھا اٹھا تھک جانے میرے بابا، او بابا 3 برات تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا، او بابا آج آجا میرے سینے پہ سو جا۔ آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں بچی بابا سے بہن کر رہی تھی، یا شمر آگے بڑھا، بچی سے بابا کا سر چھینا، اتنے زور سے تماچے مارے سکینہ بے ہوش۔ قائم ہو کر آگ لگ رہی ہے،
پر سکینہ بے ہوش، بی بی زینب سکینہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے خیمے میں پہنچی، کیا دیکھا حسین کی بچی کے کان زخمی ہے، گالوں پہ نیل ناچا ہے، ایک مرتبہ سکینہ کا سر اپنی گود میں لیا، عزیزو کربلا میں پانی نہیں تھا، اللہ جانے زینب نے سکینہ کو کیسے ہوش میں لایا ہوگا، شاید میری بی بی اتنا روئی ہوں گی، آنسو سکینہ کے چہرے پہ ٹپکے ہوں گے، میری بی بی ہوش میں آئی ہوگی، بتائیے سکینہ نے پہلا سوال کیا کیا ہوگا، کیا یہ پوچھا ہوگا پپی اما میرا بابا کہاں ہے، کیا یہ پوچھا ہوگا پپی اما میرا چچا پاس کہاں ہے، کیا یہ پوچھا ہوگا پپی اما میرا اکبر کہاں ہے، عزیز اکبر کا سوال نہیں کیا، چچا پاس کا سوال نہیں کیا، بابا کی کٹی ہوئی گردن کا سوال نہیں کیا، میری مائیں بہنیں غور سے سنیں، فرمایا جیسے سکینہ کی آنکھیں کھلی، جیسے نگاہ زینب کے چہرے پہ پڑی، پہلا سوال کیا، او پپی اما آپ کی چادر کہاں ہے، زینب نے کہا سکینہ جو شمر تیرے دور لے گیا، میری چادر بھی لے گیا،
پروردگار تجھے واسطہ سکینہ کی مظلومیت کا، تجھے واسطہ بی بی زینب کی لٹی ہوئی چادر، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہمیں اپنے مولا کے آمال و انصار میں شریک فرما، پروردگار ہمارے جتنے مرحومین ہیں ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ بخشے، خدایا موت نہ دینا جب تک اپنے گناہوں سے معافی نہیں کرتے، پروردگار جتنے مومنین بیمار حال ہیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جن جنہوں نے التماس سے دعا کہا ان کی دعاؤں کو قبول فرما، جن کے رزق میں پریشانی ان کے رزق میں اضافہ فرما، پروردگار آل حق محمد و آل محمد جتنے مومنین قید و بند میں ہیں، آل خلیفہ آل سعود مخصوص نائجیریا کے مومنین، آیت اللہ زرزاقی صاحب کراچی کے علماء جو جیلوں میں ہیں، پاکستان کے جتنے مومنین جیلوں میں، پروردگار بے حق سید سجاد ان کی جلد اجل رہائی عطا فرما، خدایا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے، بانی والی مجلس کے مرحومین